وعلى حسنها الرسول كي مسائل سيرة جهر سيرت كافي مسائل ہو چکے بعد یہاں پر پہنچی تھی کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کا طریقہ تو آپ حضرات کو معلوم تھا, صرف اس کا تھوڑا سا زیادہ ریویژن ہو رہا تھا. وضو کے مسئلوں سے پہلے مصیبت سے مسائل کا مسئلے بھی, جس کی وجہ سے آج بہت سے حضرات نہ پہنچ سکے, بارش کے پانی کے لیے کچھ مسئلے, کیونکہ یہ ابھی بہت پیش آئیں گے. خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی گلی میں رہتے ہیں, بارش کے پانی کے سلسلے میں چار یا پانچ اہم مسائل. بارش کا پانی جب بھی کسی ندی کی اس پر پہنچتا ہے, جس میں خود نجاست نہ ہو, نجس ہو گئی, جیسے زمین وغیرہ ہوتی ہے اس پر دن بھر نجس چیزیں گزرتی رہتی ہیں, نئی نجس ہوتی رہتی ہے, خود نجس نہیں, خود نجس وہی 10 یا 11 چیزیں نہیں کہ جن کا گڑبڑا آ چکا ہے, جیسے چاب ہو, پیخانہ ہو, خون ہو, منی ہو, مردار ہو, کافر, سور, سدا, شراب اور فقا, جو 10 اور 11 چیزیں جیت خلاف سے اقوال کی وجہ سے, ان کی وجہ یہ ہے خود نجاست, اہم نجاست. ان کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے کہ نجس, کپڑا ہے, مکان ہے, فرش ہے, زمین ہے, کوئی بھی چیز ہے نجس ہو چکی ہے, جب اس کے اوپر بارش کا پانی گرے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. بس چلتی ہے, مثلاً ایک چیز کپڑا ہے تو پیشاب سے نجس ہو جائے, پیشاب اوپر نہیں لگا ہوا پیشاب سے نجس ہو جائے. اب جب بھی بارش کا پانی اس پر گرے گا تو وہ کپڑا پر بہت نجس ہو جائے گا, نچوڑنے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں. اس قسم کی کمی کہ جو نجس ہو گئی تھی اس کو پاک نہیں کیا گیا اور اس پر اس وقت نجاست بھی نہیں ہوئی, وہ صرف ایک مرتبہ بارش کے پانی کے پڑنے سے پاک ہو رہا ہے. وصیت یہ ہے کہ بارش معمولی جو گندہ پانی ہے اس کا کوئی کام نہیں. دوسری چیز, دوسرا مسئلہ کہ خود بارش کا پانی نجس چیز پر سے اگر حرم پر چھت کے اوپر سے پانی گرتا رہتا ہے, آپ لوگ گلیوں میں جاتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, اوپر سے پانی گر رہا ہے بارش کا چھت کے اوپر, اب یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے, اس سے پرہیز کریں گے یا نہیں کریں گے, چھت پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس کو کہ بارش کا پانی جب چھت پر سے یا اندر سے یا باہر سے کہیں اوپر سے کہیں پہ گر رہا ہے, ان کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ کہاں پہ گر رہا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ یہ پانی جو ہے نجاست کے اوپر سے گزر کر گر رہا ہے, ایک تو یہ کہ آپ جا رہے ہیں پانی اوپر سے گر رہا ہے, آپ کے اوپر چھت کے اوپر سے گر رہا ہے, تو عام طور پر آج کل گزرا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ پانی جو ہے کسی نجاست پر سے گر رہا ہے یا چھت خالی تھی یا چھت پہ کوئی نجس چیز تھی یا نہیں تھی, کچھ نہیں معلوم. وہ پانی تو خیر ہر صورت میں پاس, اس سے کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں. عام طور پر پانی گرتا ہے ہم کو نہیں معلوم, صرف خیال ہوتا ہے, شک ہوتا ہے کہ چھت پر سے آ رہا ہے یا پر نالے سے گر رہا ہے, نالے سے گر رہا ہے, نالی سے گر رہا ہے, سارا کا سارا پانی بارش کا. جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ یہ کسی نجاست کے اوپر سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اس وقت تک تو اس سے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر یقین بھی ہو, مثلاً خود آپ ہی کے گھر کے اندر سے گر رہا ہے پانی, آپ باہر سے یقین بھی ہے آپ کو کہ یہ نجاست کے اوپر سے گزر کر آ رہا ہے, تو جتنی دیر بارش ہو رہی ہے اتنی دیر تک اس پانی سے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ نجاست کے اوپر سے گزر کر آ رہا ہے, چھت کے اوپر پیشاب ہے, بچے کا پہنا ہے, خون پڑا ہوا ہے, کوئی بھی نجس چیز ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھ چکے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ یہ بارش کا پانی اس نجاست کے اوپر سے گزر کر آ رہا ہے. تب بھی جتنی دیر بارش جاری رہتی اتنی دیر جو ہے یہ پانی نجس میں آپ کے کپڑوں پر گر جائے, آپ کے جسم پر گر جائے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسی حالت میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں. ہاں, بارش کے پانی کے بند ہونے کے بعد اب جو پانی گرتا ہے, جس حد پر جمع ہو گیا تھا وہ گر رہا ہے, اگر اس میں بالکل 100% یقین ہے کہ یہ نجاست کے اوپر سے گزر کر آ رہا ہے تو وہ پھر پانی نہیں ہے. لیکن اگر 10-15 منٹ بارش ہوتی ہے تو عام طور پر نجاست رہ نہیں سکتی, بارش کے پانی کے ساتھ ہی چلی جائے گی. وہ پانی جو بارش کے دوران آ رہا تھا وہ خود پاک تھا, اپنے ساتھ نجاست کو بھی لے گیا, تو اس لیے اس کے بعد والا پانی بھی عموماً پاک ہوتا ہے. پرہیز کرنے کی یا بچنے کی کوئی ضرورت شرم نہیں ہے. اگر آپ وہم کی وجہ سے بچنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن شرم جو ہے بالکل نجس پانی نہیں ہے. اسی طرح بارش کا پانی جب زمین پر بہتا ہے تو زمین کو پاک کر دیتا ہے. یہ مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ زمین بھی جوتے وغیرہ کو پاک کر دیتی ہے. اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ زمین پاک ہے, نجیسے ہمیں کچھ نہیں مارتی. بارش کے بعد تو زمین فوراً پاک ہو جائے گی. اگر بارش اتنی ہوئی اور اس پر زمین کے اوپر پانی بہ گیا تو اب جو ہے یہ بارش تو اب اس کے بعد سے جب تک کہ آپ اپنے نام سے یا جو آگے راتیوں کی گواہی سے زمین کو نجس ہوتے ہوئے نہ دے اس وقت تک کی زمین آپ کے لیے ہمیشہ پاک. مثلاً کل اور آج کے بارش میں تو اب زمین جو ہے یہ بالکل پاک ہو گئی, اس میں کسی قسم کا کوئی شک. اب جوتے وغیرہ پر گلاب وغیرہ پر نجاست لگ جائے, گلاب اقوال کی بنا پر نجاست لگ جائے, کم از کم جوتا تو منتفع ہے. تو اب یہ آپ کے لیے زمین ہمیشہ پاک ہے جب تک کہ آپ اپنی آنکھ سے اس کو نجس ہوتے ہوئے نہ دیں یا جوتا لگے گا کہ تو آدمی گواہی نہ دے. اب یہ وہم کرنا, یہ چیک کرنا کہ یہاں سے جن بار پتا نہیں کتنے جانور گزرتے رہتے ہیں, کیا کیا چیزیں گزرتی رہتی ہیں, نجس ہو گئی, یہ بالکل غلط ہے اور شرم اس کی کوئی نہیں ہے. دوبارہ نجی زمین پر جب بھی بارش کا پانی پڑے اور گزر جائے, بہنے لگے, بوندا باندی ہو کہ اس میں پانی جلد ہو جائے, تو اس کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو بارش نہیں کہتے. لیکن اگر پانی پڑے اور بہنے لگے اس وقت نجی زمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. زمین سے عموماً شرح میں مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو چھت کے نیچے نہ ہو, کھلی جگہ. یہ جو ہے زمین کی تاریخ میں نہیں آتی, زمین جو ہے وہ بارش کے پانی سے پاک ہو جائے گی. اب اگر بارش ہو رہی ہے اور وہی پانی بیٹھے بیٹھے کسی ایسے حصے میں آ جائے کہ جو چھت کے نیچے, مثلاً بارش ہوئی یہاں سے ادھر جانے لگا کمرے کے اندر دھوپ آیا, تو اگر بارش اس وقت ہو رہی ہے اسی دوران اسی عرصے میں یہ پانی آ جائے گا اندر بھی, کمرے کا فرش بھی یا چھت کے نیچے کا فرش بھی پاک ہو جائے گا. بارش کے ختم ہونے کے بعد وہ پانی بہتا ہوا ہے تو اس سے کمرے کا فرش وغیرہ پاک ہو جائے گا. بارش ختم ہونے کے بعد آیا تو اس سے بارش کے دوران آ گیا تو اس سے جو ہے کمرے کا فرش بھی پاک ہو جاتا ہے. کیچڑ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, لوگ بہت اس کے متعلق شک اور چوہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں ذرا کیچڑ لوگوں کو لگی اب وہ کیچڑ کی شکل دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ نجس. یاد رکھیے کہ یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر نجس زمین کی ہے اس پر بارش کا پانی پڑے اور وہ کیچڑ بن جائے تو وہ نجس زمین کی, وہ خود بخود پاک ہو جائے, کیچڑ بن جائے. کیچڑ نجس چیز نہیں ہے, گٹر کی کیچڑ ہوتی ہے اس کا مسئلہ. ایک زمین کی جو کیچڑ ہے, جیسے آپ کی زمین کے باہر بھی نظر آ رہی ہے جس سے گزر کر ہم لوگ پہنچے تھے, یہ کیچڑ جو ہے یہ بالکل پاک ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. یہ تو پاک زمین تھی. اگر نجس زمین میں پوری زمین آپ کی آنکھوں کے سامنے نجس ہو گئے, بچے نے پیشاب کر دی, بڑے نے پیشاب کر دیا, تو بڑے پیشاب کر دیے, کسی بڑے نے بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب کر دیا, ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسے کونے ہو جہاں لوگ پیشاب کرتے رہتے ہیں, اگر اس کے اوپر بارش کا پانی پڑا اور وہ کیچڑ بن گئے تو اس کو خود پاک ہو گیا, کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں. تو جب نجس زمین کی کیچڑ بارش کے پانی سے پاک ہو جاتی ہے تو جو پہلے سے پاک ہو اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جاتا. تو کیچڑ کے اندر کسی قسم کی شرعی نجاست کہیں سے نہیں ہے. صرف ہمارا وہم جب ہوتا ہے اس کو دور کر لیں وہ ہماری مرضی ہے, نہ دور کریں ہماری مرضی. لیکن نماز پڑھنے میں یا دوسرے احکامات میں جہاں نجاست کی ضرورت ہے کیچڑ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. بارش کا پانی جب تک کہ بارش ہو رہی ہے اگر کہیں جمع بھی ہو تھوڑا سا پانی ہے پر ایک لوٹے برابر پانی کہیں جمع ہو جب تک کہ بارش ہو رہی تھی اس وقت تک اس پانی سے آپ نجاست کو پاک نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی بارش کا پانی جو ہے پھر کے پانی کا قائم مقام ہو سکتا ہے جب تک کہ بارش جاری ہے. کیونکہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں گلی سے کوئی نہیں آتا. جب تک کہ بارش ہو رہی ہے اور اس کا پانی چاہے ایک بہت ساتھی بہار گورنمنٹ سے اور انڈیا گورنمنٹ سے لوگ آ رہے ہیں اور دوستوں میں کھڑا رہے ہیں وہ تو جو ہمارے پاس آتے تھے وہ سب بتائیے وہ حرام سمجھ کے آتے تھے. بارش کا پانی اگر جمع ہو جائے تو اس سے نجاست کو بھی آپ عام کپڑا ہے برتن ہے جو عام زندگی میں چیزیں نجیب ہو جاتے ہیں ان کو بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اور آپ ہی مسئلہ اس بارش کے پانی کا کہ اگر بارش کا پانی ہے زمین آپ کی نجیب ہے زمین کے اوپر یہ دری وغیرہ ایک فرش ہوتا ہوا ہے اب اگر اتنی بارش ہوئی کہ پانی جو ہے اس فرش پر سے گزر کر زمین کے اوپر پہنچ گیا ٹھیک ہے بھائی اور اس کے اوپر بہنے لگا تو زمین کی تو بہت پاس ہو جائے گی. اگر یہ فرش ہے فرش کے نیچے زمین ہے جیسے ہی عام حالت ہے اگر آپ نجس زمین کو پاک کرنے کے لیے اوپر سے پانی ڈال دیں تو فرش بھی نجس ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر ہے کیونکہ نجاست سے مدد ہو جاتا ہے. لیکن بارش کے پانی میں یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے چاہے فرش میں سے گزر کر زمین پر پہنچ رہا زمین کو بھی پاک کر دے گا اور فرش کو بھی پاک کر دے گا. اور عام حالت میں جو آپ سڑکوں پر سے اور گلیوں میں سے جاتے ہیں اگر زمین کے اوپر جتنا پانی بارش کا ابھی جمع ہو گیا اور کھڑا ہو گیا یہ سب کا بات ہے. اب اس سے پہلا مسئلہ تو تھا کہ اوپر سے جو پانی گرے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر پانی جمع ہے بارش جتنی اس کی چیزیں پڑیں گے جو کچھ ہو کر پڑے یا اس میں سے گزرنا پڑے تو سارا کا سارا پانی بالکل پاک ہے اور اس لیے نہیں ہوگا. ہاں اگر پانی مذاب ہو جائے جیسے کراچی کی اکثر گلیوں کا ہو جاتا ہے کہ کیچڑ یا سڑک اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی مٹی اور ریت وغیرہ مل کر پانی کو مذاب کر دیتی ہے یعنی پانی خالص نہیں رہتا مٹی ملا ہوا پانی ہو جاتا ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے جب تک کہ اس میں کوئی اور مجاوت نہ پڑے. تو یہ جتنے وہم وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بالکل غلط ہیں. اور بارش کے پانی سے دوسرا اور عام پانی سے عام طور پر بھی اگر آپ سڑک سے جا رہے ہیں اور اوپر فلیٹ سے پانی پھینکا گیا تو بہت فیٹ میں آپ کو پتا نہیں جا رہا یہ حقوق الناس کے خلاف ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو فلیٹ سے رہتے ہیں وہ اوپر اوپر سے چیزوں کو بے سڑک سے احتیاط کرنا بارہ یہ پہلے حرام ہے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی کے سر پر جو رہی ہے کوئی چیز نہیں پانی سے کھانا وغیرہ پھینک دیا جاتا ہے یہ حقوق الناس کے خلاف ہے اور حرام ہے. لیکن بارہ جو پھینکا جا رہا ہے اوپر سے وہ اس کے اوپر گرے گا پانی وغیرہ بھی ہوتا ہے فلیٹ کو چھوڑتے ہیں تو اس کا پانی بھی باہر ہی جاتا ہے. یہاں اس بلڈنگ کی بات خاص طور پر نہیں ہو رہی اس پہ تو غالباً نہیں جاتا ہے باہر جاتا ہے اگر فلیٹ کو آپ سنیں تو پانی نکل جائے گا ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا نہیں آپ کا بات نہیں کہ عام طور کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ بجلی کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر گرتا ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے تو یہ تو بجلی والے کے اوپر بہرحال کے لیے حرام ہے کہ وہ پانی کو باہر رکھ سکے صحیح ہو, لیکن جو گزر رہا ہے اس کے لیے اس پانی میں کوئی حرج نہیں, وہ پانی بالکل پاک ہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے تو آپ سبھی کے یہ پانی نہ دیں. بس کو کھویا جا رہا ہے کہ معلوم ہے اس کو وہ پانی باہر گر رہا ہے, وہ پانی بھی پاک ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ یہ فرض پہلے سے نہیں, اور وہ عام حال کبھی یقین نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اپنے گھر کا فرض نہ ہو. تو عام طور پر جو آپ سڑکوں سے اور گلیوں سے گزرتے رہتے ہیں اور پانی وغیرہ اس کی چیزیں وغیرہ گرتے رہتے ہیں عام طور پر, وہ بالکل بات ہے اور کسی قسم کا پرہیز نہیں, اور بارش کا پانی تو خاص طور پر اس میں کسی قسم کی کیا کوشش ہوگی گنجائش ہی نہیں, بلکہ یہ مسئلہ جو گزرا کہ اگر نجاست پر سے بھی جس کا آ رہا ہے تب بھی وہ پاک ہے. یہ تو صرف عام مسائل جو ابھی پیش آ سکتے ہیں بارش کے سلسلے میں. اب ہم اپنے ضرور کے مسائل کی طرف آتے ہیں اور ان کا اختتام تک پہنچاتے ہیں, اس کے بعد ان شاء اللہ اندر سے ہو سکتی ہے. اگر آج یہ سب وضو کے اندر اب تک جو بات پہنچی تھی اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ وضو کے اندر دو چیزوں کا ہونا واجب ہے اور دو چیزوں کا مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الکعبین. قرآن کی آیت ہے جس نے پورے وضو کو تفصیل سے بیان کر دیا. اے ایمان لانے والے, جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو, سورہ مائدہ کی آیت ہے, جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو, اور اپنے پاؤں کا یعنی اپنے پیروں کا کابین تک اور اپنے سر کا مساح کرے. اس ایک مجلس کی بات آ گئی تو تھوڑا سا بات کرتا چلوں, کوئی نقطہ نہیں ہے یہ نقطے والے تو خیر بہرحال آپ سن ہی نہیں سکتے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں کیا, امیر المومنین کا نام بھی آ جاتا, ہر عبادت کا تذکرہ بھی ہو جاتا تو اتنا اچھا رہتا, لیکن یہ ایک آیت جو ہے ان تمام اعتراضات کا جو قرآن پر کیے جاتے ہیں, اس نے اقتصاد سے کام لیا, صرف کہا نماز پڑھو, صرف یہ کہا زکات دو, صرف یہ کہا کہ حج کرو, صرف یہی کہا کہ خمس نکالو, صرف جہاد کا حکم دیا, باقی شرائط کا تذکرہ کیوں نہیں. تو اب یاد رکھیے کہ صرف ایک آیت کو دیتی ہے, کہ ایک آیت وضو کے پورے اعمال کو بتا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الکعبین. پورا وضو اس کے اندر آ گیا, لیکن اب اسی وضو کے مسئلے کو دیکھ لیجیے تو امت مسلمہ میں جتنے اختلافات اس وضو کے مسئلے ہیں چاہے بھی کسی اور عبادت میں اتنے سارے اختلافات ہیں کہ جس کے ایک ایک رکن کو ایک ایک جز کو قرآن نے بیان کر دیا, ایک چیز بھی نہیں چھوڑی والی بات میں سننا ہماری سفا کے مطابق نہ دوسروں کی سفا کے مطابق, اس ایک چیز پر بھی امت مسلمہ اتفاق نہ کر سکتے. تو اگر نماز کا یا خلافت کا یا زکات کا یا حج کا جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے امت مسلمہ اسی طریقے سے قرآن کو ایک سرونا بنا لیتی جس طریقے سے اس آیت کے سلسلے میں بنا لیتی, کوئی زیر لگاتا ہے کوئی زبر لگاتا ہے, کوئی زبر لگا کر کچھ معنی کرتا ہے, کوئی زیر لگا کر کچھ معنی کرتا ہے, پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ قرآن ہے کوئی معمولی کتاب. صرف اس ایک آیت کو پیش کر کے خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر ہم ہر چیز کا تذکرہ اس طریقے سے کرتے تو ابھی تک جو تم توہین رسالت کرتے ہو احادیث کے اندر کھڑا کرتے ہو کہ نماز کے سلسلے میں ہاتھ کھولنے کی حدیث ہے یا ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے, تو جو کچھ جھگڑا ہے اس سے ہمارا حدیث پر, لیکن اگر یہ قرآن میں آتا تو ہمارا جھگڑا قرآن پر ہو جاتا, وہ قرآن کی مستقبہ حیثیت, وہ قرآن کی اجازی حیثیت, وہ قرآن کی مستندہ حیثیت جس کی وہ ختم ہو جاتی. صرف اگر اسی طریقے سے ہر عبادت کا تذکرہ ہوتا ہم ہر ہر آیت کے اوپر اسی طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں, تو اس کے بدلے خدا نے اس کو زبان رسالت سے کہلوا دیا ہے تاکہ کم از کم قرآن جو ہے امت کے ہاتھوں اس طریقے سے ہونا بچنے سے کم از کم ان عبادات کے اندر بچ جائے, اگر سرونا ہی بنا لیا ہے دوسری امتوں کو چھوڑا خود ہماری اوپر جو کچھ کر رہی ہے بہت تفصیلی تذکرہ اس کا آ چکا ہے, آپ اگر زیادہ تو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ کہہ دیا گیا وہی کافی ہے. جس طریقے سے ہم قرآن کی توہین کرتے ہیں یہ عزت نہیں ہے ہماری کہ ہم اس کو چون کر رکھ دیتے ہیں, کہ قرآن کی در حقیقت توہین کر رہے ہیں، لیکن اس کو اتنا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ قرآن کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ بغیر کبھی ریتنے جلدان کے اس کو رکھتے نہیں، بغیر رجوع کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کبھی زندگی میں اس کو کھول کر نہیں دیکھتے، تو بہت احترام ہو رہا ہے. چاہے اس کے ساتھ اندر کی باتیں نہیں آنا چاہیے تھی، اور خاص طور پر اس موسم میں یہ باتیں ذرا بہت ہی غیر شاعرانہ لگ رہی ہیں، لیکن خیر یہ حقیقت ہے. پہلے ہم اپنے موضوع کو مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر یہ بتائیں گے. تو یہ آیت جو ہے کہ مکمل طریقے سے اردو کے اعمال کی تفصیل بتا رہی ہے. منہ کو اور ہاتھوں کو چھونا، اس کا تذکرہ گزشتہ اتوار کو ہو چکا. اب مسائل کے مسائل، یہ مسائل اس لحاظ سے کچھ اہمیت رکھتے ہیں کہ اس میں آقائے کل اور سمینی میں کافی اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات حل ہو جاتے ہیں. مسا کے اندر یہ واجب ہے کہ سر کے چار حصے ہوں، اس میں سے سر کا چوتھا حصہ جو ہے اس کا مسا کیا جائے. چار حصے سے کیا مراد ہے؟ ایک اس طرف کا حصہ یہ، ایک اس طرف کا حصہ، ایک پیچھے کا حصہ، اور ایک بالکل سر کا اوپر کا حصہ. یہ بالکل سر کے اوپر کا حصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چوتھا حصہ. اس حصے میں کسی مقام کے اوپر بھی مسا کر لیا جائے، بیچ میں کریں، کونے میں کریں، جگہ کریں، الٹا کریں، سیدھا کریں، کسی بھی مقام پر مسا کر لیں تو وہ کافی، اور کتنا ہی مسا کر لیں. مسا کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ فرض کیجیے سر اتنا سا آپ پھیر دیں تو مسا ہو جائے گا. معمولی سب پھیر دیں، صرف تھوڑا سا انگلی کو حرکت دے دینا، یہ کافی ہے اور مسا ہو جائے گا. اب پہلا اختلاف جو آتا ہے مسا میں وہ یہ ہے کہ آقائے کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ سر کا مسا سیدھے ہاتھ سے کیا جائے، رائٹ ہینڈ. لیکن آقائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، آقائے خمینی کی فتوا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مسا جو ہے سر کا وہ صرف سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، الٹے ہاتھ سے ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے نہیں ہوتا. جبکہ آقائے خمینی کے نزدیک کسی بھی ہاتھ سے مسا کرے، الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسا جو ہے وہ کافی صحیح. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آقائے خمینی کے نزدیک مسا صرف اوپر سے نیچے ہو سکتا، سر کا مسا صرف اوپر سے نیچے ہو سکتا، الٹا مسا یعنی نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے. آقائے خمینی کے نزدیک ان کی آتے والے آقائے خمینی کے نزدیک مسا اوپر سے نیچے بھی ہو سکتا ہے اور نیچے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم الٹا مسا کہتے ہیں عام طور پر. تو آقائے خمینی کے نزدیک کس طریقے سے آپ مسا کریں، الٹا یا سیدھا، اختیار. آقائے خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف سیدھا مسا کیا جائے، الٹا مسا نہ کیا جائے. اگر یہ احتیاط واجب کی وجہ سے آپ آقائے خمینی کی تقریب میں رہتے ہوئے بھی آقائے خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. سر کے مسئلے میں یہ دو اختلافات ہیں کہ آقائے خمینی کے نزدیک صرف سیدھے ہاتھ سے ہوگا اور سیدھا مسا ہوگا، آقائے خمینی کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، الٹے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، سیدھا مسا بھی ہو سکتا ہے، الٹا مسا بھی ہو سکتا ہے. سر کے مسئلے کے اندر کافی صرف اتنا ہے کہ آپ پھیر دیں اور کہا جائے کس نے پھیر دیں، تو یہ ایک انچ بھی آپ کر دیں، آدھا انچ بھی کر دیں تو وہ کافی. لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم ایک انگلی کی لمبائی کے برابر کھینچا جائے، اور چوڑائی میں کم از کم تین انگلیاں ہوں، اگر کہ چوڑائی میں بھی ایک انگلی سے مسا ہو سکتا ہے. سارا یہ حل سمجھ میں آ گئی ہوگی، بات اتنی مشکل نہیں ہے. اب پیر کا مسا، مسے کے اندر ایک اور بات کہ سر کا مسا بالوں پر ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ کمزی کرنے سے منہ کے اوپر آ جائیں، لمبے ہو کر منہ پر لگ جائیں، یا اتنے بڑے ہیں کہ ٹیڑھے ہی کنگھی وہ کنگھی کی جا سکے، مانگ نکالی جا سکے، یعنی ادھر کے بال ادھر چلے جائیں، ادھر کے بال ادھر آ جائیں، بالوں کو ایک حصے کے بالوں کو دوسرے حصے کے اوپر لے جایا جائے، جس طریقے سے عام طور پر آپ حضرات کے بال نظر آ رہے ہیں. یعنی شریعت میں کوئی برائی نہیں، خامی نہیں، بال کا رکھنا یا نہ رکھنا یہ آپ کی مرضی، جتنے بڑے بڑے آپ بال رکھیں، سر سے لے کر پیر تک رکھیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سوائے عورتوں، ان پر صرف پابندی ہے، لیکن مردوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو جتنے بڑے بھی بال ہوں، صرف مسا کے اندر ہی اس کا خیال رکھا جائے کہ اگر بال بہت چھوٹے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، بال تھوڑے سے بڑے بھی ہیں، لیکن چہرے کے اوپر نہیں آ رہے، تو ان بالوں کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے. اور اگر بال بڑے بڑے ہیں تو پھر اتنا واجب ہے کہ آپ مانگ نکال لیں اور مانگ نکال کر کھال کے اوپر مسا کریں. لیکن پابندی نہیں کہ آپ اتنے بڑے بال رکھیں یا نہ رکھیں. یہ تو حکم آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ اگر بڑے بال ہیں تو مانگ کا نکالنا تو بہت اہم ہے. کہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو بال رکھے اور مانگ نہ نکالے تو اس کی مانگ جنگ کی آپ سے نکالی جائے گی. یہ تو بال رکھیے بھی نہیں بڑے چھوٹے بال رکھے, یہ اگر رکھنا ہے تو پھر اس کی پابندی کیجیے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں, حسین نظر آئیں. اللہ جمیل بالکل جمال, خدا خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتوں کو پسند بھی کرتا ہے. اس کی ہر مخلوق اس کی نظر میں خوبصورت ہے, بس مخلوق کا یہ فرض ہے کہ جس طریقے سے خدا نے پیدا کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ رسم بدل نہ کرے اور جتنا ممکن ہے اس میں صفائی سے رہے. جتنا موضوع ہے یہاں سے سر کے مسا کے اندر صرف یہ ضروری ہے کہ بال کے اوپر اگر چھوٹے بال ہیں تو کیا جا سکتا ہے, اگر بڑے بال ہیں تو نہیں کیا جا سکتا, بلکہ پھر کھال کے اوپر کرنا ضروری ہے. پاؤں کا مسا, پاؤں کے مسے میں تھوڑا سا اختیار, اس میں تو کافی حد تک بات پریکٹیکل پہنچ جاتی ہے, لیکن خیر کوشش کریں گے پریکٹیکل کی نوبت آج نہ آئی پائے, آئندہ اتوار کو ایک مسئلے کو دوبارہ دہرانا اسی مسئلے کو. یہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ لمبائی کا جہاں تک تعلق ہے انگلیوں کے سرے سے مسا کو شروع کیا جائے گا. ختم کہاں پر کریں؟ قرآن میں لفظ ہے الل کعبین, کعب کہتے ہیں عربی زبان میں ابری ہوئی جگہ کو, زمین ہے زمین پر تھوڑی سی جو جگہ ابھر جائے اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں. اسی لیے ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کا نام بھی کعبہ ہی تھی, جو زمین پر سب سے پہلی چیز بنائی گئی تھی, زمین جس کو ہموار تھی وہ سب سے پہلی چیز تھی جو زمین کے اوپر اتری نمودار تھی, اس لیے اس کو کعبہ کہتے. تو اگر آپ اپنے پیر کی ساخت پر غور کریں تو پتا چلے گا کہ جہاں پر پیر جو ہے پاؤں جو ہے وہ اس پیر سے کپنے سے ملتا ہے وہاں پر ایک تھوڑی سی جگہ ابھری ہوئی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات خود محسوس کرتے ہیں. آقائے خمینی کی نظر اسی ابھری ہوئی جگہ تک نسا کا کرنا واجب ہے. انگلیوں سے جہاں پر پیر کی انگلیاں ہیں وہاں سے شروع کر کے اس ابھری ہوئی جگہ تک مسا کرنے وہ کافی ہے. آقائے خوئی کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ انگلیوں سے شروع کریں اور ابھری ہوئی جگہ تک نہ کریں, بلکہ اس کے آگے جہاں پر جوڑ ہے دکھنے سے پیر مل رہا ہے جوڑ ہوتا ہے. اگر آپ کو حضرات غور کریں گے اور وہاں پر انگلی بھی ڈالیں گے تو تھوڑی سی انگلی تھوڑی سی اندر گھس جائے گی. جوڑ کا ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ, اس کے بعد پیر جا کر اس سے مل جاتا ہے. تو جہاں سے ابھری ہوئی جگہ شروع ہو گئی آقا خمینی کے مقلدین وہیں تک مسا کرنے کافی ہے. آتا ہے کوئی کے مقلدین وہاں سے تھوڑا اور آگے بڑھائیں اپنے ہاتھ کو, جہاں پر پیر ٹپنے سے مل جاتا ہے اور ایک جوڑ مفصل گٹے ہیں جس مقام پر, اس مقام تک مسے کا کرنا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. زیادہ پیچیدہ تو مسئلہ نہیں رہا, تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آکار پوری اور حسمانی میں پہلا ہے. دوسرا فرق اس لحاظ سے فرق ہے کہ آکار حسمانی کا فتوا معلوم نہیں ہو سکا, لیکن غالباً معلوم نہیں ہو سکا, غالباً آکار حسمانی کے نفس صرف انگلی سے لے کر ابھری ہوئی جگہ تک مسا کرنا جائز ہے, الٹا مسا آپ پیر کا نہیں کر سکتے. آکار حسمانی کے نفس غالباً ان کا اصلی مسئلہ کتاب میں موجود نہیں ہے, لیکن آکار کوئی کے نفس پیر کا مسا دونوں طریقے سے جائز ہے. سر کا مسا صرف ایک طریقے سے آکار کوئی کے نفس, لیکن پیر کا مسا الٹا بھی کر سکتے ہیں سیدھا بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ پیر پر کی یوں بھی لے جا سکتے ہیں اور یوں بھی لا سکتے ہیں. آپ پیر کوئی کے نفس آپ پیر خمینی کے نفس غالباً صرف یوں بھی کر سکتے ہیں, الٹا مسا نہیں کر سکتے. پہلے اختلاف سے یہ. دوسرا مسے کے اندر لمبائی تو پتہ چل گئی کہ انگلی کے سرے سے لے کر ابری ہوئی جگہ تک مسا کرنا واجب ہے. چوڑائی میں پیر کے مسا میں بھی صرف ایک انگلی سے مسا کر لیں وہ کافی, بہتر یہ ہے کہ تین انگلیوں سے مسا کریں اور اس سے بہتر یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے مسا کریں, لیکن خالی ایک انگلی سے مسا کا کرنا بھی بالکل کافی ہے اور اس سے زیادہ واجب کچھ نہیں, صرف ایک انگلی سے مسا. اب فرق یہ ہوتا ہے اگر پوری اور سمجھنے کا پہلا فرق ایک تو یہی کہ پیر کہاں کریں, ابھری بھی جگہ تک یا اس کرتے تک. جانتے ہیں کہ مجھ سے حلیم کی اختلافات نہیں ہے بلکہ قول کو سمجھنے میں اختلاف فلٹر ہے کہ کسی کی نظر کہیں تک پہنچی کسی کی نظر کہیں تک پہنچی چوتھا جو فرق ہے آقا ہے پوری اور آقا ہے سمجھ وہ یہی ہے کہ آقا ہے پوری کے نزدیک سیدھے ہاتھ جب آپ ہاتھ کو رکھیں گے پیر کے اوپر ایک تو یہ کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسا کریں الٹے ہاتھ سے الٹے پیر آقا ہے پوری کے نزدیک آقا ہے خمینی کے نزدیک یہ کوئی ضروری اور آخری مسئلہ جو ہے وہ آقا ہے خمینی میں صرف کر سکتا ہے تو یہ فرق ہے کہ آقا ہے خمینی کے نزدیک یہ جائز نہیں یعنی دوسروں یہ جائز نہیں ہے کہ پیر کے اوپر آپ ہاتھ پیروں کے اوپر آپ ہاتھ کو رکھیں پورا ہاتھ پورے سڑک پر آ جائیں معمولی کر سکتی تو آپ کہیں کہ میرے پورے ہاتھ کی تری پورے پیر پر لگ چکی کافی آقا ہے خمینی کے نزدیک کی جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ آپ رکھیں اور پھر پورے ہاتھ کو اس طریقے سے آخر تک گزاریں آقا ہے خمینی کے نزدیک آقا ہے خمینی کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ہاتھ کو پیر پر رکھ کے تھوڑا سا حرکت دے دیں وہ مسا جو ہے آپ کا پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک اور معمولی کا فرق ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے وہ فرق یہ ہے کہ اگر یہ یہاں تک جو مسئلے میرے خیال واضح ہو ہمیں کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو آپ حضرات کہیں تو پوچھ سکتے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں ایسے کوئی اتنے مشکل مسئلے نہیں واجب نہیں کر سکتے ہیں چاہے تو پہلے سیکھنے پہلے کا کریں کلوٹ کے پہلے کا یہ چاہے دونوں کا احساس کر اب ایک آخری جو مسئلے ہیں آقا ہے کوئی کے آقا ہے خمینی کے نزدیک اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے ہاتھ کا پانی خشک ہو رہا ہے اب کیا کریں مشہور مسئلہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرے چہرے سے یا ہاتھ سے دوسرے مقامات سے پانی کو لیا جائے یہ آقا ہے خمینی کا فتویٰ آقا ہے کوئی کا فتویٰ اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ کا پانی جس سے مسا کر رہے ہیں وہ خشک ہو گیا سوکھ گیا ہے پانی نہیں تو آپ یہ واجب ہے کہ آپ ہاتھ کے چہرے کی طرف نہیں جا سکتے بلکہ واجب ہے کہ جب تک کہ داڑھی کے اندر پانی موجود ہے پہلے اس پانی کو لیا جائے اگر داڑھی بھی خشک ہو جائے تو اگر دیر تک یہ خشک کیے موالات ختم ہو گئی وہ ان شاء اللہ اندر آئندہ آئے گا تو وہ غلط ہے اور اگر پوری کی وجہ سے کچھ ہو گئی ہے داڑھی کا پانی کچھ ہو گیا ہے تب آپ چہرے کے ہاتھ سے پانی لے سکتے برائے راست پانی کھول کے آپ فوراً نہیں کہ چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر اسے مسا کریں آپ اگر خمینی کے نزدیک کی جائے تھے کہ آپ ہاتھ سے لے لیں گے چہرے سے لے لیں گے داڑھی سے لے لیں بالکل ایسی آپ آپ اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ داڑھی کے اندر پانی موجود ہے اس وقت تک آپ چہرے یا ہاتھ سے پانی نہیں دے سکتے ہاں اگر داڑھی میں بھی خشک ہو گیا ہے اس کے بعد آپ چہرے یا ہاتھ کی طرف رجوع کر دیں اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بہت ضروری مسئلہ ہے یہ سر میں تو خاص طور پر بہت سے لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے کہ واجب ہے کہ مسا کرنے میں حرکت ناصر کو ہو منسوخ ہو نہ ہو یہ مسئلہ ہے ناصر وہ چیز جس سے آپ مسا کر رہے ہیں یعنی خاص منسوخ وہ چیز جس پر مسا کیا جا رہا ہے یعنی سر یا پیر واجب ہے کہ جب آپ سر پر مسا کریں بہت سے لوگ کرتے ہیں اور غیر ارادی طور پر یہ ہلکی کرتے ہیں پیر میں نہیں کرتے پیر کو تو زمین پر رکھا ہو سر کے اندر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھتے ہیں سر کے اوپر اس کے بعد سر کو ایک پیچھے پیچھے لے جاتے ہیں غیر ارادی طور پر پتا نہیں ہوگا بس یوں یہ ارادی طور پر معلوم نہیں ہے ان کو وہ ہاتھ رکھا ہاتھ کو پیچھے کے بجائے سر کو پیچھے لے جاتے ہیں اس سے مسا فوراً واقع بلکہ واجب ہے کہ ہاتھ کو بھٹی کا جائے سر اپنے کا بالکل قائم ہے تھوڑی بہت معمولی سی حرکت جو اس دن کا خاصہ ہے جو بغیر کسی نہیں ہے, معمولی سی حرکت میں کوئی حرج نہیں, لیکن ہاتھ کا پھیرنا بہاڑا ہوا ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, موقع بالکل باقی. ان شاء اللہ اس کے بعد اب غسل کے مسائل شروع کر دیں گے, اگر جس طرح سے وضو رہ گئی ہیں غور کرنے کے بعد یا شرائط وضو مناسب رہیں گے یا غسل میں ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو یا تو شرائط وضو کا خاتمہ ہو جائے گا, بہت اہم شرائط ہیں, اور غسل کے مسائل بھی شروع ہو جائیں گے تاکہ جلد از جلد غسل اور تیمم ختم ہو جائے, پھر ہم اپنے اصلی مسائل پر آئیں. اب گفتگو ہماری دو موضوعات پر ایک وقت چل رہی ہے, لیکن اس سے پہلے دو تین اہم باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ان باتوں کو اگلے اتوار کو بھی دوہرانا پڑے, لیکن اگلے اتوار کو ہم اپنی موضوع بنائیں, اس میں سے ایک دو باتیں اہم ہیں, مختصراً پانچ منٹ کے لیے ہو سکتا ہے ان کا اعادہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ علم میں آیا کہ کچھ ذاکری اگر یہ جو باتیں علم میں آئی ہیں اگر یہ صحیح ہے سر, یہ کہتے ہیں کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ذکر ہے, اس کے تین نقطے سمجھنے میں آئے, نماز رکن دین میں سے ہے اور ذکر حسین اس میں ہے, اصول کو تقدم دیا جائے گا, مقدم کیا جائے گا, پھر اس کی اہمیت اس کے بعد. دوسرا نقطہ یہ کہ امیر المومنین کے سر پہ جناب رسالت معاف کا, امیر المومنین کے زانوں پر جناب رسالت معاف کا سر ہے, نماز کا وقت پگا ہو رہا ہے, رسول کا سر ہے, امیر المومنین نے کیونکہ نماز کو پگا کر دیا, مؤخر کر دیا جناب رسالت معاف کی وجہ سے, تو پتہ چلا کہ رسول یا ایمان کی وجہ سے نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا نقطہ جو سننے میں یہ آیا تھا کہ امیر المومنین جن کی رات بھر کی عبادت مشہور ہے, جب یہ ہجرت رو رہے ہیں تو پتہ چلا کہ علی کی محبت میں سونا ہے, یہ رسول کا سونا جو ہے نماز سے اہم اور افضل ہے. اب کیا یہ چیزیں ہیں کیا یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ بڑا بڑا نعرے لگاتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. اب یہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری, اگر تو یہ حرام و حلال بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آقا کوئی کے نمائندے کی طرف نمائندے یہاں پر ان کا نام اگر ضرورت پڑی تو ظاہر بھی کیا جائے, اگر یہ باتیں کہیں گئی اور جنہوں نے بتایا وہ سب سے سب بہت ہی قابل اعتماد شخص کہا کہ کہی گئی, جس نے کہی ہے اس کا نام لے لینا بھی واجب ہے, لیکن صرف اس کسی بات پر بھی ہو سکتا ہے بات نہ کہی گئی اگر کہ واجب ہو جاتا ہے نا, لیکن آقا حکمی کے نمائندے کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ, اور آقا حکمی کے نمائندے نے مسئلہ یہی بتایا اگر کہ ذمہ داری نہیں تھی اس میں, لیکن آقا حکمی کے نمائندے نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہی کہا بحث کے وکیل آقا حکمی اور بحث کے وکیل آقا حکمی کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا تیرے حرام جو ہے, تو آپ اب یہ گئے آپ تو آپ کی بات کی کیا ذمہ داری, کیا آپ کریں نہ کریں دوسری بات ہے, لیکن جو آپ مسئلہ ہے شرح کا وہ آپ کو بتایا جانا, آپ پر واجب ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہو کر ذاتے کو ٹھوک آپ نہیں کر سکتے, مجبور ہیں ڈر رہے ہیں خوف ہے. دوسرا واجب یہ ہے کہ فوراً وہاں سے اٹھ کر آئے, اس طریقے سے نبی بلاوا کے آخر میں اگر آپ حدیث دیکھیں گے امیر المومنین کی تو امر بالمعروف کے سلسلے میں یہ حدیث کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ تم برائی کو اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنی زبان سے فوراً ہو, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ کرو کہ وہاں سے چلے آؤ جہاں برائی ہو رہی ہے, اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں لیکن دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن یہاں کی مسجدوں میں آپ اٹھ کر آ سکتے ہیں, واجب ذمہ داری ہے آپ حضرات کی کہ اگر اس قسم کی بات کہی جا رہی ہے تو فریضہ یہ ہے ایک مومن کا کہ جو عمل کر رہا ہے احکام شرع پر کہ وہاں یا تو رخ ٹوک کے داخل یا وہاں سے اٹھ کر چلا. دوسرے ذمہ داری پانی مسجد, اس کے لیے حرام ہے کہ ایسے داخل کو بلانا یہ کسی بات کہ اب یہ دوسری بات ہے کہ جیسا کہ اس ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بڑا حق نہیں ہوتا اگر ایسے داخل کو نہ بلائیں, دوسری بات اس کے لیے وہ مجبور واقعہ ہے آپ اللہ سنتے رہتے ہیں, یہی بدقسمتی ہے جن واقعوں پر آپ وروا کرتے ہیں جن ذاکروں پر وہی ذاکر ایسے واقعے بھی بیان کر جاتے ہیں کیونکہ حق خدا ہر ایک کی زبان سے جاری کر دیتا ہے, جن پر اگر آپ خود غور کریں ذاکر تو آپ سے غور نہیں کروائے گا, آپ خود غور کریں کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ ہر چیز پر غور و فکر کرو تو آپ کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتے, مشہور واقعہ ہے کہ دربار شام ایک قافلہ اہل بیت پہنچتا اور خوشی نے دربار کو آراستہ کیا. اس وقت حکم یزید عالم دین کہہ لیجیے, ایک راکر کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں, یا خطیب اور لفظ خطیب, خطیب کو حکم ملا کہ ان پر بھر جاؤ اور آج کے سلسلے میں جو بھی جو آج کے جتن ہو رہا ہے اس سلسلے میں کچھ کہو. خطیب ممبر رسول پر جانا اور جا کر خدا کی ہم کی امیر المومنین معاویہ اور یزید تاریخ کی, وہ ان کے الفاظ ہیں ہمارے الفاظ نہیں ہیں, تاریخ کی اور اس کے بعد ان کے بارے میں کہا کہ ماذا اللہ کی باغی تھے, آج خدا کا شکر ہے آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ہمارے امیر کو فسا نصیب ہوئی باقیوں کو شکر, اور ان کے لوگ ایسے ہی بابا کے نعرے کر رہے تھے, واہ 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 کیا نقصہ نکالا ہے آپ نے, کیا بات کری, لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے تمام تعریفوں میں ہے, آپ ہی سنتے رہتے ہیں یہی جو تاریخ لگتا ہے کہ وہی لوگ کا حاضر خاطر مخاطب کرتے ہیں, وہی لوگ کا حاضر خاطر ڈرائی کو مرضات المخلوق ہے جس نے خطیب خاطر, کہ وہ لوگ کا سرے اوپر ویل ہو, تباہی ہو, بربادی ہو, ویس سے نصیب ہو, جنم کی اقوادی لہٰذا لکھا اے خطاب کرنے والی ویل ہو, تباہی ہو, بربادی ہو, اس طرح تو اس طرح سا تم نے خرید دی, مرضات المخلوق ہے کہ سفر سے لکھا لے مخلوق کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, لوگوں کی خوشی کے لیے, لوگوں کی خوشی کو تم نے خرید دیا, سب اپنے خالق خدا کی ناراضگی کو مول لیا, کہ خدا کی ناراضگی تو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں. واقعہ آپ عام طور پر غالبا سنتے رہتے ہیں آتا ہے جوتیے اور اس کے بعد خود جناب سجاد چڑھے اور بازی, تو یہ واجب ہے تو سید سجاد کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ ان کے سامنے جب اس قسم کی بات کہی جا رہی ہے تو اگر جدید میں ہے ہر قسم کی ہر قسم کی پابندیاں, لیکن اس کے باوجود یہ واجب ہے امام پر بھی اور ہر مومن کے اوپر کہ جب اس قسم کی بات کہی جائے تو وہ کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد بس ہے عام خود ہو. تو اگر اس قسم کی ذاکر کرا, اس قسم کا ذاکر کرا کے کسی حصے میں بھی اس قسم کی بات کہتا ہوں تو ہر ایک پر واجب ہے, اس کو ہو نہیں روک سکتا تو بانی مسجد اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اس مسجد کو ختم کرا دے, آئندہ نہ بلائے, اور بہت سے مل جائیں گے آپ کو ایسے کہ جو زیادہ بڑھ کر واہ واہ ہو جائے گی آپ کے لیے, بہت سارے مل جائیں گے آپ کو, لیکن ایک مخصوص ذاکر کو بلانا پہلے خراب ہے, اور جو بانی مجلس نہیں ہے ان کے لیے قسم کی بات ہوتے تھے پھر بھی اگر وہ بیٹھے رہیں تو یہ بھی ان کا پہلے حرام ہے. یاد رکھیے کہ ہمیشہ بھی یہی ہوتا چلا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کے لیے صرف صحیح واجب ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس طرح کی مسئلہ کا اس لیے اس کو بتائیں. اگر تصدیق ہو جاتی ہے اس چیز کی تو یاد رکھیں صرف اس کا نام لے لینا واجب ہے, ایک بات اس کی نہیں بلکہ نام لے لینا اس ذاکر کا واجب ہو جاتا ہے. آپ حضرات میں سے جن کے پاس تصدیق ہے اس کی جس نے ایسی بات کہی ہے, آپ اگر اس کا نام لیتے ہیں تو وہ غیبت نہیں کہتے کہ اس کا آپ نے سوچا ہے, بلکہ اس کی غیبت کرنا واجب ہو جاتی ہے, تاکہ غیبت کی وجہ سے ذاکر اگر مجھ سے اہل بیت ہے فرض کیجیے تو خود ڈرے اور اس کے بعد اس کی بات نہ کرے, تو یہ آپ حضرات کی طرح ذمہ داری ہے اور اس سے آپ کسی صورت نہیں بچ سکتے. دوسری بات کہ جس کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم, جتنا تذکر آ گیا تھا ساتھیوں کی یاد رکھیے کہ یہ بھی اسے پہلے کئی دفعہ عرض کیا, ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو کم از کم وہ مسائل ضرور بتائے کہ جن کی ضرورت ان کو پڑے گی. کل لوگوں رائے و کل لوگوں مسئول بہت طویلی بہت طویل حدیث ہے, ان شاء اللہ اس کا بھی تفصیلی تذکر آئے گا کہ ایک ایک ذمہ داری بتائیے کہ دنیا سے ہر ایک جو ہے بادشاہ ہے, حاکم ہے, خاندان کا پربرا ہے, اور اس پر اس کی ذمہ داری ہے, باپ کی کیا ذمہ داری ہے, ماں کی کیا ذمہ داری ہے, بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے, بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے, اردو کے ہندوستانی جو کتاب ہے جو اپنے امام کی اس کے اندر موجود ہے تفصیل سے, اس کے علاوہ بھی اگر کبھی موقع ہوا تو یہاں پر بھی اس کا جنگل گھیرا ہو گیا, تو یہ ہر ایک جو ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے اس کے لیے جو واجب ہے, کیونکہ حید و نفاق و اتحاد تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر عورت کو پیش آتی, اگر عورت کو یہ نہ معلوم اس کے بعد جو نسل میں خرابی واقع ہوتی ہے, جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نمرہ پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، گنگا پیدا ہوا، دماغی طور پر کمزور پیدا ہوا، بدسورت پیدا ہوا، کالا پیدا ہوا، یہ سب کی سب خرابی بہرحال ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلے نہیں مارے، تو ہر ایک کے لیے یہ واجب ہے کہ ان مسئلوں کو پہنچا. کیوں تو جیسے میں نے سبزی کا تذکرہ بھی کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اس میں لوگ بہت شرم و حیا کرتے ہیں، مرد بھی اور لیکن مثال یہ دی تھی کہ آپ حضرات دین کو بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، بین الاقوامی میں فلمیں جا کر دیکھتے ہیں، خاص طور پر ٹی وی کے ڈرامے کا پیر ہر ایک ہی دیکھتا ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کو چاہے جتنے رشتے دار جن جن سے آپ شرم و حیا کرتے ہیں شرح کے مسائل بتائیں تو سب موجود ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بات ہوتی ہے اس بات سے بھی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے دیکھنے والے زیادہ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے گھر کا اخبار آتا ہے، سارے آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، اس میں تصویریں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پورا خاندان دیکھتا ہے، اس میں کوئی شرم ہو رہا ہے. لیکن جہاں شرح کی بات آئی کہ جس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق اور امام علی رضا کی مستقبل بات تھی کہ لا حیا فی الدین، دین کے اندر جو ہے کسی قسم کی شرم حیا نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، اس کے اندر شرم حیا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، جس کے اندر واجب ہے کہ شرم نہ کی جائے اور جس کے اندر واجب ہے کہ شرم کی جائے اس کے اندر جو ہے وہ حیا پر اس وقت کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے ہر قوم کی، کرے قسم کی بات اور پہنچائے اپنے گھر والوں تک اس پیغام، جس طریقے سے پہنچائے اس کا طریقہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی مصلحت اور موقع کے بعد جہاں تک ان کو فیصلے کی بات ہو جائے گی. اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، ایک اور ذمہ تذکرہ ہوتا چلے تو بہتر رہے گا، وہ یہ ہے کہ اگر چیز جو اب آ رہی ہے یہ بہت اہم ہے، آپ حضرات کو فاتحان امام حسین بنا دیا گیا، اس سے بہت جلال آ گیا تھا کچھ حضرات کو، اگر جو جلال ان کا ختم ہو گیا تھا فوراً بھی، لیکن عام طور پر یہ بات ایک بیٹھ کے کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فاتحان امام حسین کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں تو آپ کو فاتحان امام حسین بنایا تھا لیکن محفل اگلی بس میں آپ ان سے ہی پتھر ہو گئے، اور اگر ان شاء اللہ اور کوئی تقریب بھی تو غالباً ایک درجہ اور ہی آپ آگے پہنچ جائیں گے. تو اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ نہیں ہے کہ آپ حقیقی طور پر فاتحان امام حسین، بلکہ صرف وہی وجہ ہے جس سے پہلے بھی ایک دوست کو مثال بھی دی کہ یاد رکھیے فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے اگر قتل کر دے تو انسان کو کم تکلیف ہو، اور دوست اگر پھول کی کھڑی تری مارے نا تو انسان کو زیادہ تکلیف ہو. یہ تو میرا دوست دشمن آپ کے خلاف پوری دنیا میں کہتا ہے آپ کو کوئی برا نہیں لگتا، لیکن اس دوست کے متعلق آپ ایک بات سمجھیں کہ اس نے آپ کے متعلق پناہ مہینے سے یہ کہا، جتنی تکلیف آپ کو اس سے ہوگی اتنی تکلیف دشمن کی باتوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ دشمن ہے ہی وہ اگر میری مخالفت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، لیکن یہ جو میرا گہرا دوست ہے تو میرے پاس بیٹھتا ہے، ہم لوگ ساتھ پلے، ساتھ پڑھے، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر کام میں دوسرے کی شریک رہتی، جس میں میرے متعلق ایسی بات کرتی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان. مثلا مثال کے طور پر کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اس قسم کا پروگرام میں کرتا ہوں ہر جگہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن آج تک کبھی ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہوا، لیکن اس گروپ کے اندر سے جو ان لوگوں میں کہ جو بہت ہی پیش پیش تھے پروگرام کو، اس پروگرام کو نہیں بلکہ اس قسم کے پروگراموں میں حصہ لیں گے، انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسی بات کہی تو زیادہ تکلیف ہوئی، جبکہ اس سے پہلے دنیا بھر سے سنتے رہتے ہیں یہ آج کا دور قسم کر رہی ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بات کو چھوڑ دیں مسئلے پر مل جائیں، نہ ہمارے محمد کی حدیثوں کو نہیں مانیں، قسم کی باتیں پوری دنیا میں سننے میں آتی ہیں لیکن کبھی تکلیف نہیں ہے. لیکن اس قسم کے پروگرام میں بھی ہزاروں بیٹھے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر ان پانچ چھ سات آٹھ آدمیوں میں سے کوئی کہ جو اس پروگرام کے لیے قسم کے پروگراموں کے لیے ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور جہاں ہوتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے ایک معمولی سی بات بھی کہی تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ اگر دنیا کہے تو اس میں کوئی حرج، لیکن یہ شخص جو حقیقت کو سمجھتا ہے، جو حقیقت سے واقف ہے، اس نے ایسی بات کیوں کی، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اندازہ ہی دیکھیں کہ اگر کسی دوست کے بارے میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے آپ کے خلاف کہا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، دشمن کے بارے میں اطلاع ملتی ہے چاہے آپ کو کچھ بھی کہتے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، ماں باپ تک پہنچ جائے آپ سے آپ کو غصہ آتا ہے تکلیف نہیں ہوگی، الگ الگ چیزیں دل میں تکلیف نہیں ہوتی. تو یہی مسئلہ ہمارا اور امام کا، اگر یزید ہو، شمر ہو، ابن زیاد ہو، گرمدا ہو، سنانی سے ہو، پوری فوج کھلے گی، وہ جو تکلیف پہنچ جائیں گے ایمان کو ان سے توقع یہی ہوگی، ان کا تکلیف ان کا کام ہی کیا ہے تو آئے یہاں پر اس لیے. لیکن اگر ان کا کوئی دوست مثلا فوج ایمان میں سے اگر کوئی شخص بغاوت کرتے ہوئی تو کھڑا ہو، لیکن چلا جائے
لیکن ایک یہ کہ وہیں پر کھڑا ہو کر امام کے مقصد کے خلاف بغاوت کرے لازمی طور پر امام کو اگر امام کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہیں لیکن امام ایک بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو تبدیل ہو یہ شخص میری حقیقت کو جانتا ہے میرا دوست ہے میرا ساتھی ہے میرا منتخب ہے میرا مرتی ہے یہ تو کسی بات کہہ رہا ہوں تو کسی طریقے سے اگر ابن زیاد وغیرہ نے جو کچھ کیا لازمی تو اگر آپ سے ہزاروں گنا بڑا اس کا خوشبو ہے لیکن بات سے اگر آپ کریں گے تو امام کو زیادہ تکلیف ہے جیسے کہ روایت موجود ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے گیارہویں امام نے فرمایا تھا کہ اے ہمارے شیخ یاد رکھو کہ تم کبھی کوئی برا کام مت کرو. پوچھا گیا کہ مولا کیا بات ہے تو کہا اور یہ روایت ہمارے بارہویں امام کے بارے میں کہ جتنے بھی دنیا بھر میں مومن ان کے اعمال کی رپورٹ جو ہے تمہارے امام زمانہ اور صلوات و سلام کی خدمت میں پہنچ گئی. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ روایت کے الفاظ ہے کہ اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں تو تمہارا امام روتا ہے تمہارے حالت میں. یہ روایت کے الفاظ ہے اپنی طرف سے ایک لفظ ہے کہ امام جو ہے وہ روتے ہیں. دنیا میں ہزاروں اس وقت برے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کر رہے ہیں لیکن کسی روایت میں نہیں ہے کہ امام ان کے اوپر ہے. امام صرف ہمارے اوپر ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے برے اعمال سے امام کو زیادہ تکلیف ہوگی کون دشمنوں کے پاس. تو ٹھیک ہے نہیں مانتے اس کو حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کریں وہ کم اس سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے. اخلاق یاد تو نہیں بلکہ ایک فطرت ہے کہ انسان مخالف ہے تو جو کچھ بھی کرے وہ کم لیکن جو دوست ہے اگر وہ ایک معاملے سے بات کر جاتا ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا اور امام کا تعلق ہے کہ جو امام کی نفسانیت کو امام کی صداقت کو امام کے پیغام کی مقصد کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس سے انحراف کرے پیغام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد اس سے منہ سے پیغام کی صداقت کو سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرے تو لازمی طور پر امام کو ہزار گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس مصیبت کے مقابلے میں ہمارے صرف اتنی بھی بات کی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ حضرات کے آگے جو ورنہ اور کبھی اس کا تبدیلی تذکرہ ہوگا لیکن یاد رکھیے صرف اسی بنا پر اسی اس بات کی بنیاد پر ہم لوگ یقیناً قاتلان امام حسین سے کئی گنا زیادہ بچتا ہے. ایک طرف ہم یہ دعویٰ کریں اور ایک طرف وہ ہمارا اپنے گھر کے دکھا خطر ہمارے گفتگو سے بہت ہٹ گئے لیکن اتنا بھی مضبوط رہے کہ عزاداری کے یا جلوس کے یا مجلس کے شبداری کے خلاف کبھی کوئی بات غالباً اپنے جب جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے آج تک نہیں کہی. اور یہ جو ہے قرآن جو عظم جائر اللہ ہے وہی نہ ہم انصاف اور ضرور قرآن کی آیت کہ جتنے بھی اللہ کے شاعر ہیں جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ کی نشانی کا احترام قرآن کی آیت سے بہن نہ ہم تقبل ہوگی کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام صرف اور صرف تقوی سے پیدا ہوگا. جو شخص متقی ہوگا جس شخص کے پاس تقوی ہوگا وہ ہر صورت میں اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا اور اللہ کی نشانیوں میں مجلس بھی جلوس بھی ہے ابتدائی بھی ہے ہر وہ چیز ہے اللہ کی نشانی میں جس سے دین اسلام قرآن پیغمبر اور آل محمد جو ہے وہ دنیا میں باقی اور جس طور جاوید یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں حصہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ اہم وہ فل اہم کہ جس کا مرتبہ پہلے ہے اس کو پہلے مقام دیجیے جس کا مرتبہ اس کے بعد ہے اس کو دوسرا مقام دیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا مرتبہ زیادہ ہے آپ اس کو پکڑنے کے لیے باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں بالکل غلط ہے. ہم خود یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کو پکڑنے کے لیے رسول اور ایمان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے لیکن وہ مذاہب میں ہو سکتا ہے کہ جو تنگ نظر ہے جو صرف ایک طرف لیکن اسلام جو خیر العمور اوسط ہوا ہر چیز میں بیچ والے راستے پر چلتے اللہ کو بھی رسول کو بھی ایمان کو بھی عبادات کو بھی معاملات کو بھی حقوق انسانی کو بھی حقوق اللہ کو بھی سب کو لو اور سب کا خیال رکھو سب کو تمہیں مومن بن سکتے ورنہ اگر خالی اللہ کے حقوق کے نیچے پڑ گئے کبھی نہیں مومن بن سکتے. خالی حقوق انسانی کو لے لیا کبھی مومن نہیں بن سکتے. خالی خدا کو لے لیا رسول اور ایمان کو چھوڑ دیا کبھی مومن نہیں بن سکتے. خالی جلوس و مسجد کو لے لیا نماز کو چھوڑ دیا کبھی مومن نہیں بن سکتا. یا خالی نماز کو لے لیا جلوس و مسجد کو چھوڑ دیا تو جب بھی کبھی مومن نہیں بن سکتا. تمام امور کو اکٹھا کر کے سب میں سے تھوڑا تھوڑا یہی جو ہے اسلام کی حقیقت ہے یہی اسلام کی حقانیت ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا. تو یاد رکھیے کہ مسجد ضرور جب میں جائے مسجد جلوس سبداری ان شاء اللہ کبھی موقع ملا سبداری پر گفتگو کا تو آپ کو بتاؤں گا کہ خود ہمارے آیت اللہ آپ گروجر جی سبداری میں اتنا حصہ لیتے تھے کہ آج کل کے ہمارے انجمن والے کیا حصہ تھے ٹھیکیداریاں ہیں، جلسہ ہے، جلوس ہے، تمام درد بند، تمام تعلیم بند ہو گئی، قم کے اندر، نجف اشرف میں، قم میں، ہر جگہ پر اتنا زیادہ وہ حصہ لے جس کی آج کل یہ ہمارے جوان لیں گے اور ان کے واقعات میں کس طریقے سے اتنا شوق ان کے اندر پیدا ہوا. تو کبھی بھی ہماری اسی لیے ہمارے تمام حصے چھوٹے سے لے کر بڑا تک جتنے بھی نجف اشرف سب سے سب نہایت خیال رکھتے ہیں کہ جلوس اور مجلس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہاں تک حکم ہے کہ آپ نماز کو اول وقت سے داخل کر کے آخر وقت میں پڑھ لیں جلوس اور مجلس، لیکن اس کو مزہ نہ کریں اور اس کو ہاتھ سے نہ جائیں. یہ بس تمام چیزوں کو جمع کرنا یہی سب سے بڑا کام، کیونکہ تصور یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز پر کہا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جلوس کے خلاف کہا دے، تو غلط ہے. اداداری جو ہے بنیادی چیز ہے ہماری، اگر اداداری نہ ہو تو ہم لوگ یہ روزی کیسے دے رہے ہیں؟ اداداری تو بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کو لینا تو سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن یہی ہے تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے نماز کی بنیادی چیز ہے، اداداری کی بنیادی چیز ہے، کیونکہ نماز کا تعلق اسی دین سے بھی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اداداری حسین کا ذکر ہے، اسی دین میں سے ہر چیز کو لیتے رہیے. یہی اسی موقع پر آپ ایک خالص مومن خالص کر مسئلہ کے پاس کے سلسلے میں ان شاء اللہ کبھی گفتگو آئے گی کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کے پاس کیا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ حدیث صحیح ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے ابا برابر بھی ہے، جو کے دانے کے برابر بھی ہے، وہ کبھی جہنم میں نہیں رہ سکتا. بے نوازی یا تین چار بڑی بڑی عبادات کو جو چھوڑ دے وہ جو نہیں رہا مومن تو ہے ایمان جو رہا ہی نہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ جو دوسرے عبادات ہیں جو کم اہمیت کی عبادات ہیں جس میں شروع سے جلسہ بھی آ جاتا ہے، مسجد بھی آ جاتی ہے، یہ بھی اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ بھی بخشا جائے گا، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے اندر بخشش جو ہے وہ ضرور موجود ہے یا فیلن موجود ہے. اب یہ ہے کہ اپنے اپنے حساب سے کوئی 10,000 سال کے بعد یہ انوس نکلے گا، کوئی 5,000 سال کے بعد نکلے گا، کوئی 2,000 سال کے بعد نکلے گا، کوئی 1,000 سال کے بعد نکلے گا، کوئی 500 سال کے بعد نکلے گا، جہاں تک نکل آئیں گے. اور جو بالکل اپنے صحیح راستے پر چل رہا ہے وہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا اس کا جنگل میں جانے کا. شفاعت کا مسئلہ بھی ہے، لیکن ایک حدیث بہت سنائیے، ایک دفعہ پھر تذکرہ کر دوں آپ اس کا کہ فرمایا کہ جناب رسالت مآب نے اور یہ حدیث غالباً جناب رسالت مآب سے لے کر 11 امام تک ہر امام سے پڑھی ہے. یہی حدیث ہے کہ اے شیعوں قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کو موجود ہوں گے. اتنی فکر مت کرنا، مگر اتنی فکر مت کرنا، لیکن مرنے سے لے کر قیامت تک جو قبر کے مت ہے اس کے اندر جو ہے ہم بھی تمہاری شفاعت کے لیے موجود نہیں ہوں گے. اور وہ مقام ایسا ہے کہ ہم اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، تمہارے بارے میں تو محسوس نہیں. امام کے الفاظ ہیں اس کا جو کچھ مقصد ہوتا ہے وہ دوسرا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جناب فاطمہ بنت جعفر امیر المومنین کی والدہ گرامی، ان کے سلسلے میں بھی یہی کہا کہ رسول نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اشارہ قبر سے نہ بچا دیا، بلکہ رسول کو قبر میں اترنا پڑا، جا کر رسول قبر میں لیٹے اور اس کے بعد نکلے، اور اس کے بعد فاطمہ بنت جعفر کو قبر میں دفن کیا گیا. اور یہ بتایا کہ میرے لیٹنے سے آپ یہ اشارہ قبر کے بعد، اس کے بعد جو ہے اشارہ قبر کا مرحلہ ایسا ہے کہ جس نے بہت حدیث اور واقعے کی وجہ سے اشارہ قبر میں تخلیق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، بہت اختلاف ہو رہا ہے، ہو سکتی ہے شفاعت کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ شفاعت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ خود رسول اگر قبر میں لیتے ہیں تو آپ اشارہ قبر سے بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں بچ سکتے. اگر یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا مومن ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اشارہ قبر اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے فرق پڑ سکتے. ایک لہجے کے لیے ایک پانی ہے جس کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کچھ بڑا مومن، لیکن ہوگا اس کو جتنے مومنین ہیں وہ بےچارے قبر کی منزل کہتی ہیں، جس کے بارے میں امام پھر وہ نصیر آئیں گے. بہت آپ کو اعتراض کا اس پر کیوں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے، جس صاحب نے کہا تھا کہ منکر و نصیر مومن کی قبر میں نہیں آئیں گے. اگلی تقریر میں انہوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ میں نے کل غلط کہا، لیکن صاحب نے کروں شہر نے اپنی تقریر میں اس خردر کے اندر ہمارے منکر و نذیر ایک صاحب نے یہاں کہا تھا کہ مومن کی قبر میں نہیں آئی، ایک خردر کے اندر کسی ذاکر نے کہا تھا. تو ایک مسئلہ علمی ہے، اس میں نام لینے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ نام اس میں بہت جائے گا اس لیے نہ لینا بناتے ہیں. تو اس کے بعد اگلی تفریح میں جس کا کیسے کبھی ایک برادر ایمانی کی مہربانی سے مل گیا تھا، اس میں کا اتفاق ہوا تو انہوں نے اپنے اس بات کے خود اگلے دن کا تردید کر دی کہ میں نے جیسے کہا تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں آئی، وہ آئیں گے ضرور لیکن ہم کو عذاب نہیں پہنچے. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب آپ ہماری بات بھی سنتے ہیں. اب آپ ہماری بات کی کہ اب تردید انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن ہم نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ مومن کی قبر میں منکر اور نکیر نہیں آئیں گے بلکہ مبشر و بشیر نام کے دو فرشتے آئیں گے، ان کی آئے خوبصورت ہوں گے، خوشروم ہوں گے، ہنستے ہوئے آئیں گے اور ہنستے ہوئے جائیں گے. تو آپ بتا دیجیے انہوں نے نصیحت سے ترجیح کی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے پہلے کہی تھی بات کہ منکر اور نکیر نہیں آئیں گے مومن کے قبر. اب ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں وہ مومن کے جس کی قبر میں نہیں آئیں گے وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو ایسا مومن ہے اس کے قبر میں مبشر اور بشیر نام کے دو فرشتے ہیں. وما علینا جلبلا اور ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو تبادلوں اور شروع کرنی اور افتتاحی کے موقع پر ہماری گفتگو شروع ہوگی اور اس کے بعد آگے چلے گا. اب آپ رات سمجھے جائیں